درسِ تراویح، درسِ تراویح،
تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں درس تراویح۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن پاک کے 13ویں سپارے پر۔ آئیے سب سے پہلے مختصر خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اس پارے میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی قدرت و جلالت کا بیان بھی موجود ہے، رحم مادر کا علم اللہ کے پاس ہے، پوشیدہ ظاہر چیزوں کو جاننے والا، قوموں کی سربلندی کا راز، اس کا ذکر بھی موجود ہے، گرج کی آواز، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعید ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کو ہی سجدہ کر رہی ہے، ایمان و کفر کی مثال، عقل والوں کے کچھ اوصاف، اختصار کے ساتھ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا یہ ممکن نہیں۔ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان عطا کی گئی، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، جی ہاں، اسے بھی بیان کیا گیا۔ کفار کے اعمال کی مثال، عذاب میں پھنسے لوگ، ان کا ذکر بھی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جیسے مضامین بھی اس پارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 2 آیتیں لا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور دوسری ویقول الذین کفروا لست مرسلا، ان 2 آیات بجینات کے سوا اس سورت کی سب آیات بجینات یہ مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیات بجینات ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ رعد جو ہوتا ہے یہ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، ایک کڑک کی آواز آتی ہے، گرج کی آواز آتی ہے۔ یہ بادلوں میں جو گرج پیدا ہوتی ہے، یہ کڑک پیدا ہوتی ہے، اسے رعد کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا یہ جو نام رعد ہے، یہ آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ عالم نزا ہے، بالکل بستر مرگ پر ہے اور اس کی روح نکل نہیں رہی، اس وقت میں بھی اگر سورہ رعد پاس بیٹھ کر دھیمی آواز سے ہلکی سی آواز میں پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ الکریم میت کے لیے آسانی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ رعد میں تین بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اسی طرح رسالت اور آخرت پر گفتگو بھی کی گئی ہے۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں جن کا ذکر سورہ رعد میں موجود ہے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو پہلی آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے یہ فرما دیا گیا کہ قرآن پاک جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے اور اس میں کسی شک کو گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی گئی اور فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن پاک کا ذکر موجود ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حروف مقطعات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد فوراً ہی کتاب کا ذکر آ گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و جلالت کا بیان ہے کہ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی جلالت ہے۔ جی ہاں، ایک مرلے پر عمارت کھڑی کر کے دکھائیں جس کے اوپر لینٹر ہو، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں اور بغیر کسی بھی سپورٹ کے، بالکل اوپر لینٹر جداگانا ہو اور نیچے کی بلڈنگ الگ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا وسیع و عریض آسمان ہمارے سروں پر بالکل پھیلا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی جو روانی ہے اس کو ہی دیکھ لے، نظام لیل و نہار کو دیکھیں، دن کا آنا پھر رات کا آ جانا، دن کا چلا جانا، طرح طرح کے پھل، انگور، کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی جو تدبیر ہے، یہ سب چیزیں اسی کی قدرت میں داخل ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے، کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اس کی تخلیق مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کس پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس پیٹ کا بچہ دیر سے پیدا ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور آیت نمبر 10 میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہر دل میں چھپی زبان سے اعلانیہ کہی، دل میں چھپی بھی اور زبان سے اعلانیہ کہی بھی، ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اور وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے، برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کریں اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے۔ گویا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ظاہر تو ظاہر ہے، پوشیدہ بھی اس کی سامنے ظاہر ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خدا اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ پتہ چلا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، نیکی کی طرف آئیں، نیکی کی کوشش انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا کہ گرج اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز سن کر لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ گرج اور کڑک کی جو آواز ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب گرج کی آواز کو سنا جائے، کڑک کی آواز کو سنا جائے، تو اپنے جو دنیاوی کام کاج ہیں، گفتگو ہے، اسے روک کر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور رات اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہا، یعنی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، خواہ خوشی سے کرے جیسے فرشتے اور اہل ایمان کا سجدہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ مجبوراً کرے جیسے شدت اور تنگی کے عالم میں کفار اور منافقین سجدے کرتے ہیں، جب تنگیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب یہ تنگی چلی جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، تو پھر یہ فخر اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح اور شام۔ آیت نمبر 17 میں ایمان اور کفر کی ایک مثال کو بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہے، کبھی کبھار دودھ پر جھاگ آ جاتی ہے، پانی پر بھی ابلتے ہوئے جھاگ آ جاتی ہے، تو باطل جو ہوتا ہے یہ اس جھاگ کی طرح ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اور سونا چاندی تانبا پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر وہ جھاگ ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہے، یعنی جو باقی بچ گیا اصل تو وہ ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہی کیوں نہ ہو جائے، باطل اونچا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن کیا ہوتا ہے، بلاخر مٹ جاتا ہے، اور حق اصل چیز ہے، صاف جوہر کی طرح یہ باقی اور ثابت رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 19 سے 24 تک اہل عقل کے اوصاف کو بیان کیا گیا کہ صرف اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اہل عقل کن کو کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑے رکھتے ہیں، انہیں وہ توڑتے نہیں ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، اولئک لہم عقب الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی جو آیہ مبارکہ ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی ایک آیت مکہ مکرمہ میں یہ نازل نہیں ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات بجینات ہیں۔ آیت نمبر 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اطاعت الہی کے حسین واقعات کا ذکر ہے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے عمیق اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالے اور دین اسلام کی روشنی کی طرف انہیں بلائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صرف قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ یہ بیچ میں لازمی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی ربینا وعلی الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر، نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا جائے گا کہ ان کا کوئی اثر، نشان، کوئی خبر باقی نہیں رہے گی۔ عذاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ذکر بھی آیت نمبر 21 میں موجود ہے۔ مومنین اور کفار کی مزید دو مثالیں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ذکر ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، دل میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
درس تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔